تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے انتہائی ایمان افروز رسالے کرامات فاروق اعظم، اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ وزیر رسالت مآب آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی یعنی قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ کیا زبردست شعر حضرت علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمۃ اللہ شافی کا امیر علیہ سنت نے یہاں پر ساتھ لکھا کہ دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، نہ ہووے حشر تلک بھی برابر حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب راتوں کا تذکرہ آتا ہے، سرکار غوث پاک سے وسیلہ اور یوں سمجھے کہ انبیاء کرام سے اولیاء کرام سے استعانت کی باتیں، المدد یا غوث اعظم دستگیر کی صدائیں یہ لگتی ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا احادیث کے اندر اس کے بارے میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ الحمدللہ دارالفتا کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آئیے ان سوالات سے جو آج ہمیں موصول ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی ابتدا کرتے ہیں۔ حضور سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا ارشادات ہیں، ارشاد فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مقصد کے حصول کے لیے سبب اور ذریعہ بنانا،
صحیح۔
اور بطور خاص جو وسیلے کی ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، وسیلہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے
جی
کہ اجابت دعا
جی،
یعنی دعا کی مقبولیت کے لیے اس چیز کو وسیلہ بنانا،
صحیح،
اس ذات کو وسیلہ بنانا جو اللہ عزوجل کے نزدیک بہت شان والی ہو اور وہ مقدس ذات ہو،
صحیح،
تاکہ اللہ تعالیٰ اس ذات کے ذریعے سے، اس مقرب اور مبارک چیز کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بطور خاص جو وسیلہ بولا جاتا ہے، ویسے تو عام طور پر دنیاوی طور پر بھی کئی معاملات میں وسیلے کا لفظ آتا ہے، آپ نے میرا کوئی کام کر دیا، وسیلہ ذریعہ آپ بن گئے، کام ہو چکا۔ تو اس طرح کے وسیلے تو بہت دنیاوی طور پر عام حالت میں ہم اختیار کرتے ہیں، تو بطور خاص جب اصطلاح کے اعتبار سے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے، اور جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ وسیلے کے یہ کیا ثبوت ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں کسی مقرب چیز کا وسیلہ پیش کریں،
صحیح،
تو اصطلاحی طور پر اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے
جی،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ صرف وسیلے کا جواز ہی نہیں اس آیت مبارکہ میں، بلکہ وسیلے کی طرف جانے کا، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور وسیلہ تلاش کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ میں متعدد جو ہے وہ اقوال لکھیں گے کہ اس وسیلے سے کون سا وسیلہ مراد ہے۔ خلاصتاً عرض ہے کہ اس وسیلے میں آدمی کوئی نیک عمل کر کے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کے طور پہ پیش کرے، کسی اور نیک بندے یعنی کسی ذات کو، ایک ہے توسل بالذات، توسل بالعمل، عمل کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کرنا، کسی ذات کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کرنا، کسی اللہ کی مبارک ہستی، مبارک بندے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، ان کی ذات یا ان کے تبرکات کا وسیلہ، یا ایسی چیزیں جن کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے، ان کا کوئی خاص تعلق اللہ والوں سے ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ واسطہ وسیلہ بنا کر جو ہے وہ دعا کرنا۔ ہمارا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ وسیلہ جو ہے وہ چاہے ذات کا ہو، عمل کا ہو، کسی مبارک جگہ کا ہو، مقدس مقام کا ہو، ان سب کے جو ہے وہ وسیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اور قرآن میں وسیلہ چونکہ تلاش کرنے کا حکم، اور بے شمار احادیث مبارکہ اس بارے میں جو وسیلے کے بارے میں بطور خاص جو ہیں وہ وارد ہوئیں، اور صحابہ اکرام کا اس پر عمل بھی رہا ہے۔
ماشاءاللہ۔ حضور آپ نے یہاں پر یہ کیٹیگرائز کیا کہ وسیلے یعنی دو طریقے کے وسیلے یہ ہوں گے، ایک تو اعمال سے وسیلہ اور ایک کسی ذات سے وسیلہ، تو عمل کا وسیلہ کیسے ہوتا ہے اور اس کا حدیث میں کیا حکم ہے، اس بارے میں اگر ارشاد فرمائیں۔
دیکھیں دونوں کے جو ہم نے بیان کیے ہیں، عمل کا بھی ہے اور ذات کا بھی وسیلہ ہے۔
جی جی۔
عمل، آدمی نے کوئی عمل کیا اور بطور خاص جس میں اخلاص بہت زیادہ،
جی جی،
یعنی بعض نیکیاں کہ جو ہے وہ آدمی خود ہی سمجھتا ہے کہ جو اس نے اعمال کیے ہیں تو اس میں کس قدر جو ہے وہ کن اعمال کے اندر وہ دل کے اندر اخلاص پاتا ہے، تقوی پرہیزگاری پاتا ہے کہ یہ عمل واضح میں نے اللہ کے لیے ہی کیا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اب اس بارے میں ہم اگر جاتے ہیں تو حدیث طیبہ میں ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افراد کا ذکر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں تین افراد تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے، اور جب وہ جا رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ غار کے پاس پہنچے تو یہ تینوں شخص جو ہیں وہ اس غار میں داخل ہو گئے۔ تو اچانک اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس غار کے اس منہ کے سامنے ایک اوپر سے پتھر کی بہت بڑی ایک چٹان جو ہے وہ گرتی 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 اس سوراخ کے سامنے جس سے وہ داخل ہو کر غار میں گئے تھے۔ تو اب انہوں نے بہت کوشش کی باہر آنے کی لیکن نہ آ سکے۔ جب وہ نہ آ سکے تو اس وقت تینوں نے باہمی طور پہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسے عمل اللہ کی بارگاہ میں یاد کرو کہ جو اللہ کے لیے کیے ہوں، وہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں۔ تب تینوں باری باری آگے ہوتے ہیں، ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ آگے ہوا اور اس نے کہا رب العالمین تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا ہوں، اور یہی بکریاں چراتا چراتا ایک مرتبہ جنگل میں بہت دور نکل گیا تھا۔ جب واپسی رات کو لوٹا تو سب سے پہلے میں بکریوں کو دودھ نکالنے کے بعد اپنے والدین کے پاس آتا ہوں، ان کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو۔ اس دن دودھ نکالنے کے بعد جب میں آیا تو والدین کے سرحانے تو ماں باپ سو گئے تھے، اور میں یہی دودھ لے کر ان کے سرحانے ان کے پاس کھڑا رہا، اور وہ کتنا کھڑے، وہ آدمی کہتا ہے کہ اتنا طویل کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگی اور وہ میں کھڑا رہا دودھ لے کر، اور یہ دودھ جو ہے وہ لے کر یہاں والدین کے پاس کہ پہلے ان کو پلاؤں گا پھر خود پیوں گا۔ اب یہ اندازہ کریں سارا دن کی تھکاوٹ تھکن یہ اپنی جگہ، دن بھر جنگل کے اندر بکریاں چرانا، پھر دودھ نکالا، پھر صرف یہ کہ ماں باپ دودھ پیے بغیر آج سو گئے تو پوری رات کھڑے۔ انہوں نے دعا کی رب العالمین تو جانتا ہے یہ عمل محض تیری رضا کے لیے کیا ہے، میرا یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے تو اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو یہ وسیلے سے دعا کی۔ روایت میں فرمایا کہ وہ پتھر کی چٹان کچھ نیچے آ جاتی ہے لیکن اتنی جگہ نہیں تھی کہ یہ نکل سکے۔ دوسرے آدمی کو کہا کہ اب تم کوئی اپنا عمل پیش کرو۔ اب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے عمل پیش کیا۔ وہ کہا کہ ایک مرتبہ دل میں ایک برائی کا ارادہ ہوا، عورت کے خاتون سے برائی کا ارادہ تھا، کچھ پریشانیوں کے سبب مالی طور پر وہ عورت خود ہی ایک مرتبہ اس شخص کے پاس آئی، انہوں نے اس کو اشرفیاں دی، پیسہ دیا، اور برائی کا ارادہ، وہ برائی جو ہے وہ پورا کرنا ہی چاہتے تھے، لیکن اس عورت نے اس کو تنبیہ کی کہ اللہ سے ڈرو، تو اس نے کہا جو کچھ میں دے چکا ہوں یہ بھی تمہیں معاف کیا، اور اس فعل سے بھی میں باز آتا ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کو چھوڑ۔ اب برائی سے باز آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ وہ عمل جس پر میں قدرت بھی پا چکا، پیسے بھی دے دیے، سب معاملات، صرف تیرے خوف کے لیے میں نے اس گناہ کو ترک کیا ہے، میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، تو اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ فرمایا چٹان اور نیچے آ جاتی تھوڑی سی، لیکن اتنی نہیں تھی کہ یہ لوگ نکل سکے۔ تیسرے آدمی کو کہا کہ تم آگے ہو، اس نے کہا کہ رب العالمین تو جانتا ہے کثیر مزدور میرے ماتحت رہ کر کام کرتے ہیں، میں سب لوگوں کو مزدوریاں دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ مزدوری لیے بغیر اپنے گھر کو چلا گیا، تو میں نے اس کی وہ مزدوری کا خاص جو پیسہ جو بنتی تھی اس کی مزدوری، وہ اپنے پاس محفوظ رکھی، اس سے مزید تجارتی معاملات جو ہے وہ کیے، اگر بکری تھی تو بکری سے آگے بکریاں، اور اس طرح جو ہے وہ
بڑھتا
کافی بڑھتے رہا۔ ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی آیا میرے پاس اور آ کر کہنے لگا، آپ مجھے جانتے ہیں، میں نے اتنا عرصہ پہلے آپ کے پاس ایک مرتبہ مزدوری کی تھی اور اجرت لیے بغیر چلا گیا تھا، میری مزدوری وہ بنتی آپ کی طرف۔ تو یہ شخص کہنے لگا، ہاں مجھے یاد ہے، یہ جو گیا وہ دروازہ کھولو، یہ جتنی بکریاں ہیں، یہ جتنی گائیں نظر آ رہی ہیں، یہ جتنے اونٹ نظر آ رہے ہیں، یہ سب مال مویشی تمہارا ہے، اس کو لے کر اپنے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ آدمی کہتا ہے ہم اسے مذاق کر رہے ہیں؟ کہا مذاق نہیں کر رہا، یہ تمہارا، یہ اس لیے کہ وہ تمہاری ہی اجرت تھی جو مزدوری بنتی تھی، وہ اس میں لگی رہی اور آج یہ نفع ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچ گئے، اور یہ تمہارا ہے۔ تو وہ شخص راضی خوشی وہ مال لیتا ہے، وہاں سے چلے جاتا ہے۔ اور انہوں نے پھر عرض کی، رب العالمین میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں اگر قابل قبول ہے تو اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا یہ دعا کرنا تھا تو وہ چٹان جو ہے غار کے منہ سے دور ہو جاتی اور یہ لوگ بآسانی اس غار سے باہر آ جاتے ہیں۔ جہاں اس حدیث میں دیگر کتنے ہمیں جو گئے وہ نصیحت والے یہ چیزیں ملتی ہیں، وہاں بطور خاص علماء نے اس حدیث کو پیش کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اپنے اعمال کا بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دے سکتا ہے اور دینا چاہیے، اس حدیث سے یہ ثابت ہے۔
بڑی زبردست آپ نے یہ حدیث سنائی،
بخاری شریف میں،
بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث غار
جی
بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے اندر جن تین اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نجات دی، کہ والدین کی فرما برداری، اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص کا برائی کے ارادے سے بچ جانا، اور تیسرا حقدار کو اس کا حق دے دینا، بتائیے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کتنی یوں سمجھے کہ اہمیت کے یہ حامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں تو سبحان اللہ، دیکھیے غار کی چٹان جب یہ ہٹ سکتی ہے تو بتائیے ہماری زندگی کے اندر بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، ہم پریشانیوں میں آفتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کئی ہمارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے، اگر اس کا وسیلہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب عز و جل ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان اعمال کی برکت سے ضرور ہمارے غیب سے کام ہوں گے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ وسیلے کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، ہم چونکہ بزرگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، کن کن لوگوں نے وسیلہ اختیار کیا اور اس کی کیا برکتیں انہیں نصیب ہوئیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے۔
دیکھیں وسیلے یہ تو بہت، اس میں جو ہے وہ کن کن بزرگوں نے کن کن کا وسیلہ جو ہے باقاعدہ بزرگوں نے پوری پوری اسی پر کتابیں اور ابواب لکھے ہیں اپنی کتابوں میں، اور وسیلے کا خاص موضوع باقاعدہ خاص باب بنا کر جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے 21ویں جلد افتاو رضیہ کے اور بھی متعدد مقامات پر وسیلے کے بارے میں لکھا۔ یہاں پہ کن کن ہستیوں نے، اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں تو واضح طور پہ ہمیں پتہ چلا کہ وسیلے کا حکم فرمایا گیا، تلاش کرو وسیلہ۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی زندگی مبارکہ اور اس زندگی سے پہلے اور آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی، یہ وسیلے پر جو ہے وہ اس کے معاملات اور اس کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ خود آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، مجموع زوائد کی حدیث ہے، کہ آپ جب وہ ایک اجتہادی خطا کا معاملہ ہوا
جی
تو اللہ سے معافی مانگتے رہے, اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. اے اللہ تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حکم ہوتا ہے, آدم ابھی تو ان کو پیدا نہیں کیا ہے, کیسے پہچانا ہے؟
کیا بات.
تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب مجھے پیدا کیا گیا, میری تخلیق کا سلسلہ ہوا, مجھ میں روح پھونکی گئی, تو میں نے اس وقت نگاہ اٹھا کے عرش کے پایوں کو دیکھا تو اس پر اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, تو میں پہچان گیا, جان گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ ضرور تیری بارگاہ میں مقدس اور مقرب ہے. حضور علیہ السلام دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے, آپ کے وسیلے سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی, اور پچھلی امتوں کا باقاعدہ جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا. قرآن مجید میں بھی ہے, وَقَانُوا مِن قَبْلْ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, کہ وہ اس سے پہلے تو خود حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر فتح مانگتے تھے, لیکن جب یہ جانے پہچانے آئے, اعلی حضرت اس کا ترجمہ فرمایا, یہ جانے پہچانے جن کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے یہ لوگ, تو اس وقت پھر انہوں نے انکار کر دیا اور کفر کے اندر مبتلا ہو گئے, تو وہ بھی یہ وسیلے سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے. اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, جب ان کی جو ہے تدفین کا سلسلہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی, اور اس دعا میں بھی آپ نے یہ کلمات جو ہے وہ ارشاد فرمایا, اے اللہ ان کی قبر کو وسعت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اپنے نبی کے وسیلے سے اور وہ نبی جو مجھ سے پہلے آئے ان کے وسیلے سے. تو انبیاء کرام, خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ دعا مانگی. اس طرح خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, ترمذی ابن ماجہ اور متعدد کتب میں یہ روایت موجود ہے, اور بہت ایک قوی روایت ہے جس کے بارے میں علماء نے وسیلے کے ہر باب میں اس روایت کو نقل فرمایا, اور یہ بطور جو ہے وہ صلات حاجت کے نام سے بھی یہ روایت جو ہے وہ مشہور ہوئی اور ایک پوری نماز کا ہمیں طریقہ کار پتہ چلا. فرمایا گیا وہ آدمی آئے اور انہوں نے عرض کی, وہ نابینا تھے, انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنی بینائی کے بارے میں عرض کی کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں عطا فرمائے, نور عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم چاہو تو اس کام کو مؤخر کروں اور تمہارے لیے بہتر ہے, اور چاہو تو ابھی دعا کروں. تو عرض کرنے لگے کہ آپ جو ہے وہ دعا کر دیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھو. اس کے بعد ایک دعا ارشاد فرمائی کہ یہ دعا مانگو, اور وہ دعا کیا تھی, اللہم انی اسألوکا و اتوجہ الیکا بنبیجکا محمد النبی الرحمہ, یا رسول اللہ انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہادہی لتقضی لی اللہم فشفعہ فی جاہ. یہ دعا مانگی, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں, کس وسیلے سے؟ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں, تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور پھر دعا میں یہ کہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کی طرف جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے متوجہ ہوا ہوں اپنی حاجت کے بارے میں, اے اللہ حضور کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما لے. تو یہ دعا اسے جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ آپ یہ پڑھو. صحابہ کہتے ہیں, فواللہ ما تفرقنا, اللہ کی قسم ہم ابھی جدا نہیں ہوئے تھے اس مجلس سے, ولا طال الحدیث, اور ہماری گفتگو کوئی ابھی لمبی نہیں ہوئی تھی, کوئی گفتگو ہماری طویل نہیں ہوئی تھی. ہم نے کیا دیکھا, حتی دخل الرجل وکأنہ لم یکن بہ در قط, کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ ہمارے پاس اس حالت میں آیا گویا کہ اس کی آنکھ میں کچھ تھا ہی نہیں,
سبحان اللہ,
کوئی مرض ہی نہیں تھا, کچھ ایسا معاملہ ہی نہیں تھا, وہ نبینا ابھی گئے. اس دعا کو صلات حاجت کہا جاتا ہے, ناظرین بھی اس دعا کو یاد رکھیں. امیر علیہ سنت دامت برکات ملانیہ نے مدنی پنچ سورہ کے اندر بھی صلات حاجت کا یہ پورا طریقہ اور دعا ارشاد فرمائی ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو, اب یہ بطور خاص جو گئے اس میں وسیلے کے اوپر جو گئے وہ فرمایا گیا کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگ رہی، یہ خود تعلیم آپ علیہ السلام نے دی، صحابہ اکرام کو تعلیم دی اور صحابہ اس پر عمل کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ بھی کثیر روایتیں اس بارے میں جو ہے وہ.
اچھا حضور، یہ آپ نے باتیں ارشاد فرمائی، یقیناً جن کے ذہنوں کے اندر اگر کسی قسم کا ایسا کنفیوژن ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے قرآن و حدیث کے بارے میں بیان فرمایا، یقیناً دور ہوا ہوگا. بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ وسیلہ ٹھیک ہے مانگے، مگر زندوں سے صحیح مانگنا درست ہوا؟ کیا فوت شدہ افراد سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ دوسرا کنفیوژن اس کے ساتھ یہ بھی ان لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء یہ حیات ہیں، اس عقیدے کی بھی وضاحت فرما دیں.
دیکھیے یہ بات جو ہے وہ وسیلے کے بارے میں جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ ایک دو سوال آپ نے کر لیے ہیں.
جی جی،
ایک تو حیات کے اوپر کر لیا ہے کہ ان کی حیات کے بارے میں. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور یہ عقیدہ باقاعدہ احادیث طیبہ سے جو ہے وہ ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے یہ بات زمین پر حرام فرمائی کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. اور معراج کی حدیث میں واضح طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے.
سبحان اللہ.
تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، واضح طور پر یہ حیات گئے. اولیاء کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ حیات ہیں، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ان کو یہ قوت اور طاقت دی جاتی ہے، اور وہ بھی یہ معاملات جو گئے وہ ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ بھی حیات ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء اور اولیاء، انبیاء حیات ہیں، اولیاء بھی حیات ہیں، لیکن اولیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی حیات انبیاء جیسی حیات ہے، ایسا نہیں، یعنی ان سے کم. اور فرمایا شہداء سے زیادہ ہے. اور یہاں ایک بہت یہ پیاری بات ہمارے علماء جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ حیات کیسے ہم جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں جو گئے وہ شہید ہوئے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کے بارے میں شعور نہیں. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، تم گمان بھی نہ کرو انہیں مردہ. یعنی ایک تو ہے کہو نہیں، ولا تقولوا، قول نہ کرو، کہو نہیں، اور ایک ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ان کو ذہن میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں، وہ حیات ہوتے ہیں. فرمایا شہداء جو ہیں وہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ حیات ہیں. اور جو اولیاء کرام ہیں وہ شہید سے اس کو افضل فرمایا ہے. یہاں تک فرمایا کہ شہید کے خون کو اور ایک عالم کے اس سیاہی کو جس کے ذریعے جو ہے وہ علم لکھتا اور ان پھیلاتا، قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا، اور شہیدوں کے خون سے زیادہ جو ہے وزن اس عالم کی اس سیاہی کا ہو جائے گا. تو ایک عالم اس سے فضیلت میں زیادہ، اور عالم پھر وہ، کیونکہ ہر ولی عالم ضرور ہے.
جی جی.
اور ہر عالم کا ولی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، عالم ہے لیکن عالم کے اپنے فضائل ہیں.
بالکل.
لیکن جب عالم اور وہ اس درجے کے درجۂ ولایت پر پہنچے گئے تو پھر ایک اور مقام جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا ہے. تو شہید سے جو ہے اس اعتبار سے، یعنی شہید اور عالم کو دونوں کو ملائیں تو عالم فضیلت، اور عالم سے زیادہ جو ہے وہ ان کی اولیاء کرام کی فضیلت گئے. تو جب یہ ادنا کے بارے میں، یعنی ان سے جو کم فضیلت میں ہیں ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا تو اوپر والے بدرجہ اولا ثابت ہو جاتے ہیں. اس کو اس مثال سے علماء نے فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ولا تقل لهما اف، اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کرو. کیوں اف اس طرح؟ تو اب اف اور اس کے ملتے جلتے کلمات جو تکلیف دے ہیں وہ ثابت یعنی کرنے کی ممانعت ہوگی. اب کوئی کہے اف کہنے کی ممانعت ہے، میں اف نہیں کہتا لیکن ماروں گا، اور بتائیں یہ اس سے اوپر والا معاملہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اس کے برابر والے تو ثابت ہوتے ہیں لیکن اس سے اوپر کی چیزیں بدرجہ اولا چیزیں جو گئے وہ ثابت ہو جاتی ہیں، تو لہذا اس کے ضمن میں وہ مارنا پیٹنا سب معاملات وہ بدرجہ اولا ثابت ہیں، کیونکہ اس چیز سے صرف قولی تکلیف ہے، اگر کوئی جسمانی تکلیف اپنے والدین کو دے تو وہ اور زیادہ برا شخص ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر بس اسے میں نے عرض کیا بیچ میں۔ تو خلاصتاً عرض یہ ہے کہ شہداء زندہ ہیں، حیات ہیں، اسی کے ضمن میں علماء کرام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اولیاء بھی حیات ہوتے ہیں۔ ہاں، اعلی حضرت علیہ الرحمٰ نے یہ واضح طور پر تقسیم بیان فرمائی، اولیاء حیات ہیں لیکن ان کی حیات انبیاء جیسی نہیں ہے، انبیاء سے کم ہیں اور شہداء سے زیادہ ہیں مقام میں، یعنی یہ حیات ہیں۔ تو یہ ایک حیاتی کے اوپر۔ تو جہاں تک تعلق وسیلے کا رہا، تو وسیلہ عرض یہ کہ حیات ہیں تو وسیلہ مانگنا جائز، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب وصال کرتے ہی ان کو جو کمالات تھے وہ ختم ہو گئے، اب تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، وصال ہوا ہے، دنیا سے ظاہری وصال ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اب تو ان پر اور خصوصی انعامات ہوں گے، ان پر اور اکرامات ہوں گے، ان پر اللہ کی نوازشات اور عطاؤں کے مزید دروازے کھلیں گے اب ان پر۔ تو اب ہم کہ زندگی میں تو ایک شخصیت سے وسیلہ ہم مانگ سکتے تھے لیکن جب وفات کریں گے تو اب ہم جو کہ وہ ان سے وسیلہ نہیں مانگ سکتے، تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ واضح طور پر ایک غلطی ہے۔ زندہ افراد سے بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے اور دنیا سے وصال فرما گئے تو ان سے وسیلہ، ورنہ یہ جو ادبی میں نے حدیث پڑھی صلاۃ حاجت والی، تو کیا آج کل یعنی اس کا بارے میں پھر یہ تعلیم ہونی چاہیے تھی کہ یہ صرف میرے زمانے تک اور میری حیات ظاہری تک ہے؟ آج میں اب ہم اس کو نہیں پڑھتے، پھر آج ہم پڑھتے ہیں، علماء نے کتابوں میں لکھا، صلاۃ حاجت کو پورا جو ہے باب باندھ کے اپنی کتابوں میں بیان کیا اور اس روایت کو بیان کیا، اور چاہے کوئی آدمی مکے میں گئے، چاہے مدینے میں گئے، یا چاہے آدمی دنیا کے کسی بھی خطے میں، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے یہ وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ بڑی ایک بارش والا معاملہ، پانی بہت جو ہے وہ قلت اور قحط کا معاملہ ہوا، تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روزے پہ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں پانی کی، تو ان کو خواب میں زیارت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرمایا کہ حضرت عمر سے جو گئے وہ کچھ میرا سلام بھی کہو، کچھ اپنا پیغام دیا، یہ پیغام بھی دو، اور فرمایا بارش تمہیں ملے گی، اور بارش جو گئے وہ عطا کی گئی۔ تو یہ بھی گئے، اور اس کے علاوہ خود حضور علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوا تو ایک شخص جو گئے وہ ایک عربی شخص آتا ہے اور اس نے آ کے قبر مبارک کے پاس بیٹھا، مٹی اٹھائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن مجید میں یہ پڑھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، کہ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، یہاں اللہ سے استغفار اور معافی چاہیں، آپ بھی سفارش کریں تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو انہوں نے یہ مٹی اپنے اوپر جو ہے وہ ڈالی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، تو قبر انور سے آواز آتی ہے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ خود جو چند دن پہلے آپ نے وہ بیان کیا، امام شافعی علیہ رحمہ وہ خود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر جاتے اور وہاں جا کر دو رکعت ادا کرتے اور پھر اپنی حاجت کے لیے جو گئے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے، فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھتا نہیں ہوں، میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسلاف کا، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اس کے اوپر پورا۔
کیا بات، کیا بات، ماشاء اللہ، بڑی زبردست آپ نے باتیں ارشاد فرمائی۔ اور جب ہمارے یوں سمجھے کہ ہمارے جو بزرگ آئے ہیں ان کے جب ہم قصائد پڑھتے ہیں تو قصیدہ بردہ شریف میں حضرت علامہ شرف الدین بصری رحمۃ اللہ تعالی نے جس طرح سرکار کی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر استعانت کی ہے، اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اپنے اپنے کلاموں کے اندر یوں سمجھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ استعانت کی ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ بتائیے کیسی یہ زبردست استعانت کا یہ معاملہ ہے۔ اچھا حضرت، یہ تو بات کلیئر ہوئی، یہ بتائیے کہ یہ تو ذات سے استعانت اور ان سے مدد مانگنے کا معاملہ تھا، کیا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، اولیاء اللہ، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی برکت اور وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟
بالکل، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ چاہے ذات سے ہو، عمل سے ہو، یا ان سے نسبت اور تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہو،
صحیح،
کیونکہ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہو تو اس کا پھر مقام جو ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہف کے جو ہے وہ کتے کا واقعہ قرآن مجید میں جو ہے وہ پورا بیان فرمایا گیا۔ یہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، قرآن مجید میں پورا جو ہے وہ ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ پورا موجود گئے کہ کلما داخل علیہ ذکر جل محراب واجد عندہ رزقہ، آپ جب بھی ان کے محراب کے اندر جاتے تو ایک رزق پاتے، اور رزق کیسا تھا جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل، یعنی بے موسم کے پھل ان کے پاس محراب میں موجود ہوتے۔ تو یہ ان سے کہنے لگے انا لکی ہذا، کہاں سے آتا یہ؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک طویل عرصے اور طویل جو گئے وہ عمر گزر گئی، بظاہر اب بڑھاپا بھی آ چکا ہے، اولاد کے طلبگار تھے، اولاد نرینہ کے طلبگار تھے، تو آج قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربا، انہوں نے اس مقام پر، علماء نے لکھا اس آیت مبارکہ کے تحت کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یہ وہ محراب گئے، یہ وہ جگہ ہیں کہ حضرت مریم یہاں عبادت کرتی ہیں، یہ جگہ اتنی مبارک ہے کہ بے موسم کا پھل یہاں موجود ہوتا ہے، تو آج بظاہر میری عمر جو ہے وہ ایک طرح کی اولاد کے حصول کے حوالے سے ایک طرح کی بے موسم کی، تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں یہاں دعا کرتا ہوں کہ اگرچہ معاملہ ایسا ہے لیکن چونکہ پھل بے موسم کا یہاں آ جاتا ہے تو مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، قرآن مجید نے بطور خاص یہ فرمایا ہنالک، وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ انہوں نے دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کی ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے اللہ جو ہے وہ پاکیزہ اولاد، پاک اولاد جو ہے وہ اس مجھے عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مقبول ہوئی کہ ارشاد فرمایا کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اس وقت محراب میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے ندا دی کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے بشارت گئے بیٹے کی، اور اس کا نام اللہ نے یحییٰ رکھا ہے اور نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اس آیت کے تحت علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بطور خاص ایسی جگہیں، ایسے مقام جس جگہ کو نسبت کسی اولیاء اکرام سے ہو جاتی ہے، تو وہ دعا مانگنے کا اس کا وسیلہ پیش کیا جائے، اس وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے۔ اس لیے آج مقدس جگہیں بڑی عزت احترام کے ساتھ ان جگہوں کو دیکھتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، پورے حرم کی فضیلتیں ہیں، مسجد حرام کی فضیلتیں ہیں، لیکن لوگ مقام ابراہیم کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آتے ہیں کہ بطور خاص نسبت خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حجر اسود کو جو ہے وہ کتنی کوششیں کرتے ہیں اس کے لیے، صفا مروہ کی سعی ہے تو وہ بھی ایک ادا ہے، کنکریاں ہیں تو وہ بھی ایک ادا ہے، تو یہ افعال کتنے ایک ادا ہیں، ان اللہ والوں سے ایک خاص نسبت ہے ان کی۔ تو یہ تو ایک اس طرح کی چیز فرمایا کہ جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ اتنی مقرب اللہ کی بارگاہ میں ہیں، تو وہ جگہ جس جگہ کے ساتھ بطور خاص علماء کو نسبت، اس طرح اولیاء کو نسبت کہ وہ وہاں مدفون ہیں، ان کی تدفین کا سلسلہ ہو چکا ہے، تو ان کے وسیلے سے بدرجہ اولا ہم جو ہے وہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں تابوت سکینہ کے حوالے سے فرمایا گیا واضح طور پر، اب تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف اس تابوت سکینہ میں، اور اس کے ذریعے فتح مانگتے تھے اور ان کو فتح جو ہے وہ ملتی تھی۔ قرآن فرما رہا ہے ان کو کہ ان کو فرشتے اپنے جو ہے وہ اٹھائے ہوئے تھے اس تابوت سکینہ کو۔ تو اس طرح کی بے شمار ہمیں ایسی روایتیں اور ملتی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض مبارک سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں کا وہ بینائی اور نور جو ہے وہ واپس آیا، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک چیزیں، آپ کے منہ مبارک جو ہے وہ ان سے توسل اور برکت صحابہ حاصل کرتے تھے، شفائیں حاصل کرتے تھے، آپ کے جبہ مبارک سے برکتیں حاصل کرتے تھے، اور خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ حضور کے یہ موئے مبارک میری آنکھوں پر جو ہے وہ رکھ کر، یہ بال مبارک اور ناخن مبارک رکھ کر میری تدفین کی جاتی کی جائے، یہ وصیت فرمائی. خالد بن ولید جو گئے وہ اپنی ٹوپی کے اندر وہ موئے مبارک جو گئے وہ سجائے ہوتے تھے اور جنگوں میں فتح حاصل کر.
کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی یہاں پر زبردست مثالیں دے دی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ سوالات مزید باقی ہیں مگر وقت ہمارا اختتام تک پہنچ گیا، کچھ ہمارے سوالات ابھی باقی رہ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. کیسی زبردست باتیں قرآن و حدیث کا، کتنا زبردست یوں سمجھے کہ مواد اور اس موضوع پر باتیں ہمیں آج دارالفتا کے اسلامی بھائی نے یہ بتائیں. کاش ہماری لکھنے کی عادت ہو، اور عادت بنانی چاہیے. دیکھیں یہاں پہ ایک سوالات کا پرچہ ہے، میں نے بھی اپنے ساتھ سامنے یہ رکھا ہوا ہے اور ان چیزوں کو لکھا تاکہ یہ یاد رہیں اور ہم آگے جا کر کسی اور کو بھی ان چیزوں کو بتا سکیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.